الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العظيم. حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے ہماری اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائی جو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں رجب کا چاند دیکھنے پر مانگی تھی. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یہ وہ دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا جب چاند دیکھتے تھے تو مانگتے تھے کہ اللہ ہمارے رجب میں اور ہمارے شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے. تو جس اللہ نے ہمیں رجب بھی عطا فرمایا اور اپنے فضل سے شعبان اور پھر نصف شعبان تک پہنچا دیا، امید ہے کہ اس دعا کا بقیہ جو حصہ ہے کہ ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے، انشاءاللہ وہ بھی شرف قبولیت کو پہنچے گا. ہمارے دل میں ہر وقت یہ آرزو اور حسرت ہونی چاہیے کہ زندگی کا کوئی لمحہ اللہ رب العزت کی نافرمانی میں نہ گزرے. ایسا کریم رب جو ہمیں دودھ کی دھاریں پلاتا ہے، رزق عطا فرماتا ہے، نعمتیں ہم پر برسا رہا ہے رات دن، باوجود اس کے کہ ہم نافرمانیوں میں اپنے دن اور اپنے وقت کو گزارتے ہیں، اس کے باوجود اس کی طرف سے دینے میں کوئی کمی نہیں. تو ایسے مالک کو اور ایسے کریم مالک کو ناراض کر دینا انتہائی نالائقی کی بات ہے. اور پھر خاص طور پر اس فضیلت کی رات میں کوئی لمحہ ایسا گزارنا جس سے وہ ناراض ہو، جو اس کی نافرمانی پر مشتمل ہو، مبنی ہو، یہ انتہائی نالائقی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو یہ ہے، ویسے تو یہ ہر رات ہی کے بارے میں ہے لیکن خصوصیت کے ساتھ اس شب کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ تو پکارتے ہیں، ندا دینے والا ندا دیتا ہے، پکارتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار جس کی مغفرت کر دی جائے، ہے رزق کا کوئی طلبگار کہ جس کو رزق دے دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو پکار ہے، کمی تو ہم میں ہے، مانگنے والوں کی کمی ہے، لینے والوں کی کمی ہے. بات یہ ہے کہ جس طریقے سے ماں اپنے بچے کے لیے اپنا سینہ کھول دیتی ہے کہ وہ جتنا چاہے دودھ پی لے، اب یہ بچے پر ہے کہ وہ کتنا دودھ پی سکتا ہے. بچے میں اگر دم خم ہوگا تو جتنا چاہے دودھ پیے، ماں تو انکار نہیں کرے گی. لیکن اگر بچہ ہی ایسا ہو کہ دودھ ہی نہ پیے، تو یہی معاملہ ہمارا ہے کہ اللہ رب العزت نے تو ہم پر کرم کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، اپنی رحمتوں کے دروازے وا کیے ہوئے ہیں. اب ہم اللہ رب العزت کی رحمتیں کتنے لوٹنا چاہتے ہیں، کتنا لوٹیں گے؟ جتنا چاہے لوٹو، اللہ تعالیٰ کے پاس اس قدر ہے کہ اگر وہ سب کو اتنا اتنا عطا فرما دے جس کا کوئی شمار بھی نہیں کر سکتا، تب بھی اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سوئی کے ناکے کے برابر بھی کمی نہیں آتی. اور اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ میرے کریم سے جب قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے جب قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے. اللہ تعالیٰ سے ایک قطرہ مانگیے، اللہ تعالیٰ دریا عطا فرماتے ہیں. البتہ اتنی بات سمجھ لیجئے، بعض لوگ یہ کہتے رہتے ہیں کہ صاحب ہم اتنے عرصے سے دعا مانگ رہے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. اللہ رب العزت پابند نہیں ہے کسی کے، اور کوئی دباؤ کے تحت اللہ سے منوا بھی نہیں سکتا کوئی بات، وہ کریم ہے. ہمارا کام، بھکاری کا کام تو سدا لگانا ہوتا ہے، وہ سدا لگاتا رہتا ہے اور اس کو دینے والے دیتے بھی ہیں، لیکن ہر آدمی نہیں دیتا. اسی طریقے سے ہمارا کام اللہ کو پکارنا ہے، اپنی حاجتیں اس کے سامنے رکھنی ہیں اور اس سے اپنی ضرورتیں اس کو معلوم ہیں، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ بھی تو محتاج بنے، میرے سامنے آئے، روئے، گڑگڑائے، عاجزی کا اظہار کرے اور یہ کہے کہ ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں، تو اللہ رب العزت بھی دیتے ہیں. لیکن یہ کہ وہ کب دینا چاہتے ہیں یا اس کی حکمت اور مصلحت میں کیا ہے، بعض اوقات دے دینے سے آدمی نافرمانیوں کی طرف چلا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت ہر ایک کو اس کی حکمت اور مصلحت کے تحت دیتے ہیں، البتہ وہ مصلحت اور حکمت ہے وہ جانتے ہیں. تو آج کی جو عظیم رات اللہ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائی ہے، میرا عزیز بھائیو، اس کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے، قیمتی رات ہے. کوئی خاص عبادت اس رات میں متعین نہیں ہے، خاص نہیں ہے کہ صاحب یہ عبادت کرو. ہمارے یہاں میرے پاس اکثر ٹیلی فون بھی آتے ہیں، ویسے بھی لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ خاص عبادت بتا دیجئے اس رات میں، اس رات کی کوئی خاص دعا بتا دیجئے. دیکھو بھائی، بات یہ ہے کہ عبادت کی جتنی چیزیں ہیں، جتنی اقسام ہیں یا جتنے اعمال ہیں جن کو عبادت شمار کیا ہے شریعت نے، ان میں سے کوئی بھی کام کر لیجئے جو عبادت پر مشتمل ہو، اللہ رب العزت سب قبول فرما لے. اب چاہے وہ تلاوت قرآن مجید ہو، چاہے وہ ذکر و اذکار ہوں، چاہے وہ نوافل ہوں، چاہے وہ دعا کا مانگنا ہو، یہ سب عبادات پر مشتمل چیزیں ہیں. آپ کا جو جی چاہے کیجئے، شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی، انتہائی آسانی ہے آپ کے لیے اور ہمارے لیے، کیا ہم جو چاہیں اپنے رب کی عبادت کریں. اس لیے کوئی خاص وہ نہیں ہے کہ کوئی خاص دعا مانگے، البتہ دعا کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو ہم آج کی رات رو رو کر اور گڑ گڑا کر اللہ سے اپنے لیے عافیت مانگے کہ اللہ ہمیں عافیت عطا فرما دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں اپنے بندوں کی عافیت کی دعا مانگنے سے، کہ جب بندہ اللہ سے عافیت مانگتا ہے، اللہ مجھے عافیت عطا فرما دیجئے، اور عافیت ایسی چیز ہے کہ اس میں دنیا کی تمام چیزیں آ جاتی ہیں، صحت بھی آ جاتی ہے، سلامتی بھی آ جاتی ہے، رزق کی فراوانی بھی آ جاتی ہے، حادثاؤں سے بچاؤ بھی آ جاتا ہے، خوشیوں والی زندگی بھی آ جاتی ہے، سب کچھ تو ہے. عافیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بیماری سے نجات، خوشحالی کی زندگی، اور لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے مجھے بچانا، اور اسی طریقے سے رزق کی فراوانی، مغفرت کاملہ، یہ سب چیزیں اس میں عافیت میں آ جاتی ہیں. اچانک آ جانے والے حادثات، نقصانات، ان سب سے اللہ میں عافیت عطا فرماتے ہیں. تو عافیت انتہائی جامع لفظ ہے شریعت کا، اور جب ہم اللہ سے عافیت مانگتے ہیں تو گویا دنیا بھر کی تمام چیزیں ہم نے اللہ سے مانگ لی. اس لیے ہمیں چاہیے اللہ سے ہم سب سے پہلے تو اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے، اپنے پورے ملک کے لیے، وطن کے لیے، قوم کے لیے، پھر پورے دنیا کے مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے، سب کے لیے عافیت طلب کریں کہ اللہ ہم سب کو عافیت عطا فرما دیجیے. جتنے فتنے ہیں ان سے بھی عافیت عطا فرما دیجیے. ہزاروں قسم کے فتنے ہیں دنیا میں جو پھیلے ہوئے ہیں، اور بعض اوقات یہ پتہ نہیں چلتا، واضح نہیں ہوتا کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے. تو ان سب فتنوں سے بھی اللہ ہمیں بچا کر حق پر چلائیے. جب ہم عافیت مانگتے ہیں تو گویا دنیا بھر کے فتنوں سے بھی ہم پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لیجئے اور ان فتنوں سے ہمیں بچا لیجئے. اسی لیے آپ نے دعا بھی سکھلا دی، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاۃ الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ. عافیت ایسی کہ دین، دنیا، آخرت کی، اور پھر آخر میں مزید کہہ دیا والفوز بالجنہ والنجاۃ من النار، جنت کی کامیابی اور دوزخ سے حفاظت. بتائیے اگر کسی کو یہ سب چیزیں مل گئیں، دین، دنیا اور آخرت کی عافیت اور جنت کا حصول اور جہنم سے بچاؤ، اگر یہ کامیابی ہمیں مل گئی، یہ دعا ہماری قبول ہو گئی، تو مزید کسی دعا کی حاجت اور ضرورت ہے؟ ساری ہی چیزیں تو اس میں آ گئی، کون سی چیز ایسی جو نہیں آئی؟ اس لیے اللہ سے عافیت مانگیے. دوسرے نمبر پر یہ مانگیے کہ اللہ ہمیں گناہ والی زندگی سے بچائیے، نافرمانی والی زندگی سے بچائیے، ایسی زندگی سے بچائیے کہ جو تیری ناشکری کا ارتکاب ہم کریں. اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا مانگنی چاہیے. فرما برداری کی جب ہم نے بات کی تو پھر ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. جتنے گناہ کے کام ہیں چاہے وہ گناہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہیں تو گناہ، گناہ کا مطلب ہوتا نافرمانی کا. اب اللہ تعالیٰ کی نسبت سے چھوٹی نافرمانی بھی بہت بڑی نافرمانی ہے. بادشاہ کے حکم کو ٹالنا چاہے وہ چھوٹا سا حکم ہو یا بڑا حکم ہو ہے تو بادشاہ کی نافرمانی، اس لیے اس گناہ سے بچنے کے لیے بھی اللہ سے دعا کرنی چاہیے، بچائیں گے اللہ تعالیٰ. لیکن ہم اپنی سی کوشش کریں. پھر بعض گناہ وہ ہیں جو ہم فوری طور پہ چھوڑ سکتے ہیں، وہ تو فوراً چھوڑ دیجیے، کیونکہ بعض اوقات بعض گناہ وہ ہوتے ہیں جس پر انسان کو قوت اور دسترس ہوتی ہے کہ وہ چھوڑ سکتا ہے، تو وہ تو فوراً چھوڑ دینے چاہیے. لیکن بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو فوری طور پر چھوڑنا چاہتے تو ہیں لیکن اپنے ماحول سے، اپنے معاشرت سے، اپنے قرب و جوار کے ماحول سے اس میں ہم ایسے پھنسے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان گناہوں کو فوری طور پر چھوڑنا اس کی ہمت ہمیں نہیں ہوتی. جب نہیں ہوتی تو چھوڑنے تو وہ بھی ہیں، اب اس کے لیے کیا تدبیر کریں؟ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، یا اللہ میں یہ گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن ہمت مجھ میں نہیں، استطاعت مجھ میں نہیں. آپ ہمت بھی عطا فرمائیں گے، قوت بھی آپ ہی عطا فرمائیں گے. اے اللہ میں گناہ کرنا نہیں چاہتا، تیری نافرمانی نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ ہمت عطا فرما دیجیے. تو میرے عزیز بھائیو، کم از کم یہ تو ہم کہیں. اللہ تعالیٰ اگر کل قیامت کے دن ہم سے پوچھ لیں کہ تم نے گناہ فلاں فلاں کیوں گناہ چھوڑے نہیں تھے، تو بتائیے کیا ہم یہ کہہ کر چھوٹ جائیں گے کہ میری برادری والے مجھے مجبور کرتے تھے، میرے بھائی بند مجھے مجبور کرتے تھے، میری بیوی مجھے مجبور کرتی تھی، میرے عزیز و اقارب مجھے مجبور کرتے تھے، وہ مجھے سیدھے راستے پر آنے نہیں دیتے تھے، کیا یہ کہہ کر ہم چھوٹ جائیں گے؟ بھائی سوچیے تو صحیح. اگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیں جواب میں، اگر ہم بالفرض یہ کہہ دیں، تو اللہ تعالیٰ اگر یہ پوچھے کہ ٹھیک ہے ساری دنیا تمہاری مخالف تھی، کیا تم نے ہم سے مدد مانگی؟ کیا تم نے ہم سے مدد کی درخواست کی؟ کیا تم نے ہم سے کہا کہ اس گناہ کو اللہ چھڑا دیجئے؟ تو کم از کم اتنا تو کر لیں کہ جو گناہ ہم سے نہیں چھوٹ رہے کسی بھی وجہ سے، ہم اللہ تعالیٰ کی درخواست تو پیش کر دیں کہ یا اللہ اپنے فضل سے چھڑا دیجئے، ہمت عطا فرما دیجئے. میرے عزیز بھائیو، یہ زندگی عارضی ہے، چند دن کی زندگی ہے. ذرا پیچھے نظر ڈال کر دیکھیے، جو کل جوان تھے آج بوڑھے ہو چکے ہیں، جو بچے تھے وہ جوان ہو چکے ہیں، اور کتنے جوان بھی قبروں میں جا چکے. موت کے لیے بڑھاپا ضروری نہیں ہے. اسی لیے میں نے آیت جو تلاوت کی ہے اس میں اصل میں اسی طرح متوجہ کیا کہ یہ اللہ نے جو ہمیں زندگی دی ہوئی ہے، جو وقت دیا ہوا ہے، یہ بڑا بہت ہی قیمتی وقت ہے. ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ہم اس کو کاش کے اس قیمتی وقت کی قدر کر لیں. یاد رکھیے، راتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دی، ہمیں نہیں پتا کہ اگلی آئندہ ہماری زندگی میں یہ رات آئے گی کہ نہیں آئے گی، ہم رمضان تک بھی پہنچ سکیں گے نہیں پہنچ سکیں گے اللہ جانتے ہیں، ہمیں نہیں پتا. کس کے ساتھ کیا ہونے والا کچھ پتا نہیں، لمحے کا بھی پتا نہیں ہوتا. ابھی کل ہی ایک صاحب مجھے ملے، ہمارے دوست ہیں بھائی عبداللہ صاحب، ان کے بھتیجے کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا پرسوں، ٹرالر سے جو حادثہ ہوا. تو ابھی 8 مہینے ہوئے شادی کو، گویا کہ زندگی پڑی تھی ابھی، اور کسی کے اس ذہن میں کسی گوشے میں بھی یہ نہیں تھا کہ آج میں گھر سے نکل رہا ہوں تو واپس نہیں آ سکوں گا، لیکن چلے گا دنیا سے. اور یہ تو یہ اس سے بھی قریب تر، ابھی 8 مہینے پہلے کا غالباً یہ واقعہ ہے، یعنی 8 مہینے پہلے ان کے اہلیہ کے بھانجے تھے جن کے شوہر کے بھتیجے کا انتقال ہوا، اس سے پہلے ان کی جو اہلیہ ہیں ان کے بھانجے کا حادثے میں انتقال ہوا. آپ نے پڑھا ہوگا کہ اپنے ولیمے کا انتظام کرنے کے لیے موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے اور جو ہے وہ بندر روڈ پر حادثہ ہوا اور زندگی سے جان دو گئے. تو ایک رات کا دولہا دنیا سے چلا گیا. آدمی تو خوشیاں منا رہا ہوتا ہے، موت جو ہے تماشا دیکھ رہی ہوتی ہے، ہنس رہی ہوتی ہے کہ دیکھو میاں یہ جو خریداری کر رہا ہے دولہا بننے کے لیے، اور کفن جو ہے وہ تیار پڑا اس کا، یہ تو تیاریاں کر رہا ہے محلات بنانے کے لیے کہ بلڈنگ بناؤں گا، لیکن موت جو ہے وہ سامنے کھڑی ہے، اس کو پتا بھی نہیں. تو میرے عزیز بھائیو، کبھی موت سے غافل نہ ہو. بے شک مکانات بناؤ، دکانیں تعمیر کرو، بلڈنگیں بناؤ، کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن ان کے بناتے ہوئے بھی اپنی موت کو مت بھولو، کیونکہ موت کو بھولنے سے غفلت پیدا ہوتی ہے، اور موت یاد رکھے گا آدمی تو غافل نہیں ہوگا، اس وقت بھی اللہ کو یاد کرے گا. اللہ کے جو نیک بندے ہیں اپنے اوقات کی ایسی قدر کرتے تھے ہم سوچ بھی نہیں سکتے. امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، حدیثیں لکھا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے اور دیگر تو اس زمانے میں ہمارے جیسے قلم تو ہوتے نہیں تھے کہ ایک جو ہے وہ قلم ختم ہو گیا دوسرا خرید لیا فوراً پہلا پھینک دیا. اس زمانے میں تو لکڑی کے قلم ہوتے تھے, ان کو تراش خراش کیا کرتے تھے, صحیح کرتے تھے. تو جتنے وقت میں وہ اپنی نب کو درست کرتے تھے تو ان کے سوانے میں یہ بات ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ اتنا وقت بھی الحمدللہ میں ضائع نہیں کرتا, بلکہ اتنے وقت میں جتنی مرتبہ بھی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تیسرا کلمہ میں پڑھ لیا کرتا تاکہ وقت ضائع نہ ہو. لازم بات ہے ہم کتنا وقت ضائع کر دیتے ہیں, یہاں سے لے کر اگر ہم نے بندر روڈ جانا ہو یا ہم نے ٹاور جانا ہو, بس میں بیٹھے بیٹھے چاہے خاموشی سے وقت گزار دیتے ہیں یا کچھ اور الا بلا میں وقت گزار دیتے ہیں, لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس وقت میں ذکر و اذکار کرتے ہوئے جاتے ہیں, تسبیحات پڑھتے ہیں یا درود شریف پڑھتے ہیں یا اسی طریقے سے خالی اوقات میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. تو ہونا یہی چاہیے کہ ہم اپنے وقت کی قدر کو پہچانیں. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح میں ہے, فرماتے تھے کہ بھائی بات تو شرم کی ہے لیکن تمہیں میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ وقت کی قدر سیکھ لو. ایک تو یہ کہ مفتی صاحب کو جن لوگوں نے دیکھا ہے اگر وہ ٹیکسی میں سفر کر رہے ہیں تو بھی کاغذ اور قلم ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا اور مسلسل لکھتے رہتے تھے, اور حتیٰ کہ رکشے جس میں اتنے جھٹکے لگتے اس میں بھی وہ لکھنے کا کام کرتے رہتے تھے. اور فرمایا کہ بھی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لیٹرین آدمی ہر شخص ایسا ہے جو بیت الخلاء جاتا ہے اور وہاں جا کر اب ذکر بھی نہیں کر سکتا. تو فرمایا کہ بھائی اس دوران جتنی دیر میں وہاں بیٹھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ بیکار تو مجھ سے رہا نہیں جاتا, تو اتنی دیر میں میں لوٹائی دھو لیتا ہوں اس نیت سے کہ بعد میں آنے والے کو تکلیف نہ ہو اور کم از کم صاف ستھرا لوٹائی اس کو مل جائے. تو کرنے والوں کے لیے دیکھیے عمل کی کمی نہیں ہے کہیں بھی, اتنا وقت جو ہم وہاں لگا رہے ہیں وہ بھی کارآمد, اپنے وقت کو کارآمد بنا رہے ہیں. تو بہرحال یہ وقت بڑا قیمتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کی طرف لوگ توجہ نہیں کرتے, نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس, کہ دو نعمتیں ایسے ہیں جن کی طرف لوگ جن سے غافل ہیں لوگ, الصحت والفراغ, ایک صحت کی نعمت اور دوسری فراغت. آپ اندازہ لگا لیجئے, دیکھ لیجئے کہ صحت ہوتی ہے تو آدمی کو بیماری کی فکر ہی نہیں ہوتی کہ میاں ابھی تو جوان ہیں تندرست ہیں تگڑے ہیں ابھی بیماری ہمیں کیا کہتی, تو اس جوانی کو ایسی گزار دیتے ہیں غافل, غفلت کے ساتھ جوانی گزار دی. اور دوسری فراغت کہ انسان کے پاس کوئی کام نہیں ہے, فراغت ہے اطمینان ہے, تو اس اطمینان کے وقت کو ہم ایسے کھیل کود میں گزار دیتے ہیں اور اس وقت کو کام میں نہیں لاتے. حالانکہ خدا نہ کرے اگر صحت ختم ہو گئی بیماری آ گئی تو پھر آدمی کچھ کرنے کے لائق نہیں رہتا. بعض اوقات خدا نہ کرے آدمی بستر پر پڑ جاتا ہے, کوئی حادثہ ہی ہو گیا, ٹانگ ہی ٹوٹ گئی, اب پڑا ہوا بستر پہ نماز بھی کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا. بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے, اس نے ہمیں صحت دی. اور اسی طریقے سے فراغت ہے, اب فراغت ہے تو اس کو کام میں لائیں ہم. لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ خدا نہ کرے جب مشغول ہو گئے, اب بچوں میں مشغول ہو گئے, فلاں میں مشغول ہو گئے, اب فیکٹری میں مشغول ہو گئے, اب صاف وقت ہی نہیں ہمارے پاس. بعض اوقات لوگ تین تین بجے رات کو گھر پہ آ رہے ہیں کہ کیا کریں, میٹنگیں اتنی ہو رہی ہیں کہ وقت نہیں. اللہ نے بعض کو ایسی فراوانی سے عطا فرمایا, رات دن لگے ہوئے ہیں ان کے پاس وقت سونے کو بھی نہیں, تو اتنے مشغول ہو گئے. تو اس لیے جو وقت فارغ ہے میرے عزیز بھائی اس کی قدر کر لیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام سے گزر رہے تھے, ایک قبر پر دیکھا کہ ایک قبر ہے, رک گئے اور وہاں اتر کر دو رکعت نماز پڑھی. تو ان کے جو ساتھی تھے وہ سمجھے کہ شاید کوئی عزیز رشتے دار ہیں یا کوئی دوستوں میں سے ہیں جن کے جہاں پر اتر کر دو رکعت پڑھی اور ان کے لیے دعا کی. پوچھا کہ کون تھے, کہا کہ تھے تو کوئی نہیں, ایک مسلمان ہی کی قبر ہے, لیکن مجھے یہ خیال آ گیا کہ آدمی حسرت کرے گا. حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان حسرت کرے گا کہ کاش دو رکعت نفل پڑھنے کا وقت مل جائے, لیکن وقت نہیں ملے گا. تو میں نے سوچا کہ ابھی مجھے خیال آ گیا, الحمدللہ میرے پاس وقت ہے, دو رکعت تو پڑھ لوں میں. تو دیکھیے وقت کی قدر کی بات, کہ اللہ نے ہمیں وقت دیا ہوا ہے, دو رکعت پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیجیے, ورنہ کل آنکھ جب بند ہو جائیں گی اور حقیقت میں اس وقت ہماری آنکھ کھلے گی. جب آنکھ بند ہوگی وہ وقت ہوگا آنکھ کھلنے کا, اس وقت پتہ چلے گا ہمیں کہ ہم نے اپنا وقت کتنا ضائع کر دیا. تو اس لیے میرے عزیز بھائیو, اللہ نے آج جو ہمیں وقت دیا ہوا ہے, جو آج قیمتی رات عطا فرمائی ہوئی ہے, اس وقت کو کام میں لائیں. میں نے بتا دیا کہ کوئی خاص عبادت متعین نہیں ہے, آپ کا جو جی چاہے کیجیے, چاہے سبحان اللہ پڑھیے, الحمدللہ پڑھیے, اللہ اکبر پڑھیے. اور بہتر یہ ہے کہ اگر گزشتہ نمازیں رہ گئی ہیں تو ان کی قضا کر لیجیے. اللہ تعالیٰ سے پچھلے گناہوں پر رو رو کر معافی مانگ لیجئے، آئندہ نہ کرنے کا عزم پیدا کر لیجئے، بہت سارے کام جو گناہوں کے ہم کرتے ہیں ابھی اور اسی وقت توبہ کا ارادہ کر لیجئے، اللہ تعالیٰ تو فوراً قبول فرما لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ بڑے کریم، کسی کو رسوا بھی نہیں فرماتے. ہمارے یہاں تو آج اگر دنیا میں کسی کو عیب کا پتہ چل جائے تو ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، جلسے کرتے ہیں باقاعدہ، کارنر میٹنگز کے اندر اس کو باقاعدہ سامنے لاتے ہیں کہ صاحب یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے. اللہ بڑے کریم، ہمارے رات دن عیوب کو دیکھتے ہیں لیکن پھر بھی پردہ پوشی فرمائی ہوئی ہے، تو اس پر ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے یا نہیں؟ زیادہ سے زیادہ اس کی بندگی کرنی چاہیے یا نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ایک ذہن میں آیا. ایک مرتبہ دعا فرمائی، بہت بڑا مجمع تھا اور اس مجمع میں دعا فرمائی بارش کے لیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ جو تمہارے پاس مجمع ہے اس میں ایک ایسا گناہگار بندہ ہے جس نے ہمیں اتنا ناراض کیا ہوا ہے کہ اس کی نحوست سے ہم بارش نہیں برسائیں گے، تمہاری اس دعا کو بھی قبول نہیں کریں گے. موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ بھئی ایک بندے کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے، لہذا جو بھی ایسا شخص ہے جس نے اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے وہ یہاں سے چلا جائے تاکہ اس کی نحوست سے اور لوگ متاثر نہ ہوں. اعلان کیا، دو تین مرتبہ کیا، لیکن کوئی بھی نہ نکلا اور بارش شروع ہو گئی. اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ، آپ تو فرما رہے تھے کہ ایک بندہ ایسا ہے جس کی نحوست سے بارش نہیں ہو رہی، اور اب یہ بندہ کوئی نکلا بھی نہیں یہاں سے اور بارش شروع ہو گئی. فرمایا کہ موسیٰ، جب تم نے اعلان کیا تو اس بندے نے دلی دل میں ہمیں یاد کر لیا اور ہم سے توبہ کر لی، معافی مانگ لی، ہم نے اس کو معاف کر دیا اور اسی بندے کی دعا قبول کر کے بارش برسا دی. حضرت موسیٰ نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ، اس بندے کو مجھے دکھا تو دے، کون ہے وہ؟ فرمایا کہ موسیٰ، جب ہم نے گناہ کے وقت اس کو رسوا نہیں کیا اور لوگوں کے سامنے شرمسار نہیں کیا، اب جبکہ وہ توبہ کر چکا ہے تو اب ہم اس کو مزیش ہم شرمسار نہیں کریں گے. تو اللہ رب العزت تو ایسے کہ ہمارے گناہوں کو بھی چھپاتے ہیں، ہمیں بھی چھپاتے ہیں. ہمارے کتنے گناہ، اب ہم غور تو کریں، صبح سے لے کر شام تک کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، کتنے نالائقیں ہم سے سرزد ہوتی ہیں. ہم ہی خود ایسے ہیں کہ راتوں کو چھپ چھپ کے گناہ کیے اور صبح آ کے دوستوں بیان کرتے ہیں، آج میں نے یہ کیا، آج میں نے وہ کیا. ہم اپنے رازوں کو خود فاش کرتے ہیں لیکن اللہ رب العزت رازوں کو فاش نہیں فرماتے، اس کے کتنا کرم. تو ایسے مالک کو ناراض کرنا، رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ایسی گائے بنائی، اس مالک کو کیوں نہ پکاریں جس نے پلائی دودھ کی دھاریں. تو اللہ رب العزت کو پکاریے مغفرت کی دیا، مغفرت کے لیے، اور اس سے دعا بھی کیجئے. بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ نماز اور اسی طریقے سے قرآن پاک کی تلاوت، ذکر و اذکار سے فارغ ہو کر اصل عبادت کا جو مغز ہے وہ ہے دعا. دعا میں مشغول ہوئیے اور خوب گڑ گڑا کے اللہ سے مانگیے، اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. اس یقین کے ساتھ دعا کیجئے، کوئی دعا ایسی نہیں جو قبولیت کا شرف حاصل نہ کرے. یاد رکھیے، بہت ہی نالائقی کی بات ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتے. دیکھیے حدیث شریف میں اس کی وضاحت ہے کہ بعض دعاؤں کو اللہ فوراً قبول کر لیتے ہیں، بعض کو کچھ وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں بعد میں قبول فرماتے ہیں، اور بعض کو آخرت کے لیے رکھتے ہیں. اور حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس دعا کی قبولیت کی بنا پر آخرت میں جب انعامات سے نوازیں گے تو بندے اس وقت یہ خواہش کریں گے کاش دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ آج کے لیے اٹھا رکھتے، کیونکہ اصل ضرورت تو اس وقت ہے. یہاں کی ضرورتیں تو پوری ہوتی رہیں گی، ہوتی رہتی ہیں، نہ بھی ہوئی تو کام چل جاتا ہے اور بالآخر یہاں کی زندگی ختم ہونے والی ہے. لیکن ابد الآباد کی زندگی کے لیے، جہاں کبھی بھی زندگی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، تو اصل تو وہاں کی حاجتیں ہیں. اس لیے وہاں جو بندہ یہ چاہے گا کاش کے اللہ تعالیٰ دنیا میں وہ دعا میری قبول نہ کرتا اور آج کے لیے اس کو اٹھا رکھتا، اس صرف اس لیے کہ وہ انعامات اتنے عظیم الشان ہوں گے کہ آدمی کا پھر دل للچائے گا کاش کی دعا آج قبول ہوتی. تو اس لیے یہ مت سوچئے کہ دعا قبول نہیں ہوتی، دعا تو یقیناً قبول ہوگی. اور یقین کیجئے جو وقت ہم نے لگایا یہ عبادت میں خرچ ہوا، تو یہ مت سوچئے کہ ہمارا وقت ضائع ہو گیا صاحب، بلکہ آپ گھنٹے دو گھنٹے جتنا وقت بھی اللہ کو پکارنے کی عادت بنا لیں، ہم سب کو چاہیے کہ بنائیں، انشاءاللہ اتنی ہی کارآمد. اور یاد رکھیے کہ یہ عادت صرف یہی نہیں کہ مسجد میں بیٹھ کر، گھر میں بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں. اب دیکھیے کوئی امتحان دینے کے لیے جاتا ہے، دلی دلی میں دعا کرتا ہوا جاتا ہے کہ نہیں، یا اللہ پرچہ آسان ہو، آسانی کے ساتھ جو ہے پرچہ حل کر لوں، یا انٹرویو دینے کے لیے جا رہا تو وہاں موٹر سائیکل پہ گزارا تو کہ ہاتھ اٹھاتا ہوا جائے گا؟ دلی دل میں دعا کا تعلق دل سے ہے، اس لیے ہاتھ اٹھانا تو آداب میں سے ہے. اگر کسی نے اٹھا لیے تو آداب میں سے ہے یہ، لیکن اگر کوئی نہ اٹھائے ویسے ہی دعا مانگ لے تب بھی دعا تو دعا ہے. اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرما دیں دین کی، بس اگر دین کی سمجھ آ گئی تو سب کچھ حاصل ہو گیا. من یرید اللہ بھی خیرن یفقہ فی الدین، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ نے دین کی سمجھ عطا فرما دی، جس کے ساتھ خیر کا معاملہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں. تو دین کی سمجھ حاصل ہو جانا یہ بھی بڑی بات ہے. بہت سارے اعتراضات تو اس لیے ختم ہو جاتے ہیں کہ الحمدللہ دین کی سمجھ، لیکن دین کی سمجھ نہ ہونے کی بنا پر پھر اعتراضات ذہن میں بہت سے آتے رہتے ہیں. تو اس لیے اپنی اس رات کو دعا مانگ کر گزاری اللہ تعالیٰ سے، رو رو کر عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر اپنی حاجتیں مانگی. اپنے ہمارے ملک کو بڑی ضرورت ہے، پوری قوم کو اور وطن کو ضرورت ہے ہمارے یہاں جو حالات ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی کرم اور فضل فرما رکھا ہے، ورنہ ہمارے یہاں جو جھوٹ کی بہتات ہے، دکانوں پہ چلے جائیے، مسجدوں میں آ جائیے، کہیں بھی اچھی مجلس میں چلے جائیں، بری مجلس میں چلے جائیں، تو یہ ایسا لگتا ہے کہ جھوٹ کا بازار گرم ہے. بس رات دن صبح و شام ہم سب مبتلا ہیں اس میں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم میں اس نے ہمیں ڈھیل دے رکھی ہے. لیکن دیکھو بھائی، ڈھیل جب دیتے ہیں تو وہ رسی کھینچ بھی سکتے ہیں، اس لیے اس سے پہلے کہ ہماری رسی کھینچی جائے ہمیں توبہ و استغفار ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے. اور اس وقت سچی بات یہ اجتماعی توبہ کی ضرورت بھی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اس کی سمجھ عطا فرما دے. اس رات سے متعلق یہ باتیں تو یہ ہیں کہ چونکہ عبادت کوئی خاص نہیں، جو جی چاہے کیجیے. البتہ اگر بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 15 شعبان کی رات کو قبرستان میں تشریف لے گئے تھے، اگر کوئی جانا چاہے تو ممانعت نہیں. اس نیت سے جائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، ہم بھی جائیں گے. اس نیت سے اگر کوئی چلا جائے تو کوئی حرج نہیں. لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ لازمی اور ضروری مت سمجھیے، دو باتیں الگ الگ. کوئی آدمی ضروری سمجھے، لازمی سمجھے، تو ایسا نہیں. اور آج ہمارا تو اصل مقصد تو قبرستان میں جانے سے اپنی موت کو یاد کرنا تھا. آج ہمارے قبرستان ایسے روشن اور جھلملاتے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہاں ایسے میلے ٹھیلے ہوتے ہیں کہ کسی کو شاید ہی موت یاد آتی ہو. اور باقاعدہ اس کو کاروبار بنا لیا ہے کہ اس وقت تک جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ دعا مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک ہم عرقِ کیوڑا اور گلاب نہ خرید لیں، اگر بتیاں نہ لے لیں اور پھولوں کی چادریں نہ چڑھا دیں. ہم سمجھتے ہیں شاید اللہ میں راضی نہیں ہوں گے. یہ سب فضول خرچیات، ان سے شریعت کا کوئی تعلق نہیں ہے. جو چلے گئے دنیا سے ان کو آپ کے دنیا کے پھولوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر اللہ نے وہاں سے پھول عطا فرما دیے تو یہ آپ کے پھول تو بیکار. اور خدا نہ کرے اگر وہاں پھولوں سے محروم رہ گئے تو چاہے یہاں پر لاد دیجیے، بیکار. اس لیے ان بیکار کاموں مت پڑیے، نہ اگربتی جلانے کی ضرورت ہے. اللہ نے اگر آگ سے محفوظ کر دیا، آپ آگ روشن کر کے آ رہا ہو وہاں پر، بھائی منع کیا شریعت نے. یہ آگ واگ جلانا یا اگربتیاں سلگانا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس خوشبو کی ضرورت ہمیں اپنے گھر میں سلگا لو. قبروں پر جا کر آگ جلانا اور یہ سب کچھ غلط، اس سے منع کیا گیا ہے. اس لیے ان کاموں میں پیسے خرچ مت کیجیے. یہ پیسے جو آپ جو ہے 100, 200, 400, 500 روپے خرچ کرنا چاہتے ہیں، ان کی طرف سے کسی صدقہ جاریہ میں لگا دیجیے، ان کی طرف سے کوئی اچھے کام کر دیجیے، کسی کی مدد کر دیجیے، انشاءاللہ وہ اس کے کام آئے گا. لیکن یہ آپ جو کچھ ڈال کے آئیں گے، پھول ڈال کے آئیں گے تو سوکھ جائیں گے. یہ اصل محبت کا تقاضا نہیں ہے. اصل محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے لیے کوئی ایسا کام کرو، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو جو ان کے کام آئے. دنیا میں تو کبھی آدمی نے گلے نہ لگایا، آج پھولوں کی چادریں چڑھا رہا ہے مرنے کے بعد. تو یہ ہمارا حال ہے، اس لیے ہمیں اس طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے. اصل یہ ہے کہ ہم قبرستان جائیں تو ایک تو یہ کہ ان کی مغفرت کی دعا کریں کہ اللہ اس قبرستان کے جتنے بھی مکین ہیں، رہنے والے ہیں، ان سب کی مغفرت فرما دیں. آپ کی دعا ان کے لیے اتنا بڑا ہدیہ اور تحفہ ہے، اتنا خوش ہوتے ہیں وہ. حدیث شریف میں آتا ہے جس طرح کوئی شخص سمندر میں ڈوب رہا ہو اور کوئی آدمی رسی پھینک دے اس کی طرف اور کہے کہ بھئی تم اس کو پکڑ لو، تو بتائیے اس کی جان بچ جائے گی کہ نہیں، خوش ہوگا کہ نہیں وہ کہ بھئی زندگی بچ گئی. اسی طرح سے جب مردے کے لیے کوئی آدمی دعائے مغفرت کرتا ہے تو وہ اتنے ہی خوش ہوتے ہیں. تو اس لیے اصل یہ ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو. حدیث شریف میں آتا ہے ایک صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد پر گیا ہوا تھا، اس وقت میری والدہ کا انتقال ہو گیا، اب جب میں آیا تو والدہ کو موجود نہیں پاتا، میں ان کی کوئی مدد کر سکتا ہوں، میں ان کے کسی کام آ سکتا ہوں؟ فرمایا کہ ہاں، کیوں نہیں آ سکتے، تم ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو. تو مغفرت کی دعا بہترین چیز ہے اپنے والدین کے لیے. اور دیکھیے ہمیں سکھائی بھی، قرآن مجید میں فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، 15ویں پارے میں، کہ اللہ ان دونوں پر ایسا رحم فرمائیے جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم کیا. ہم جب چھوٹے تھے ہمارے ماں باپ کس طرح ہمیں پالا پوسا. آج جن کے بچے چھوٹے ہیں جو پال پوس رہے ہیں، انہیں پتا اپنے ماں باپ کی قدر اب معلوم ہو رہی ہوگی انہوں نے کس طرح ہمیں پالا پوسا. تو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ دعا سکھلا بھی دی. اسی طریقے سے اور بہت سے مقامات پر رب اغفر لی ولی والدی ولی المومنین یوم یقوم الحساب، یہ بھی بتلا دیا. اور بھی اسی طریقے سے مغفرت کہ اپنی زبان میں بھی دعا کر سکتا آدمی، کرتے رہیے دعا. تو اس نیت سے جائیے. اور دوسرا یہ کہ جس درجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے پر عمل کیا، اس طریقے کو اگر ہم اس درجے پر رکھیں تو انشاءاللہ 22 اجر و ثواب. زندگی میں ایک مرتبہ آپ 15ویں شعبان کو تشریف لے گئے، اگر ہم ایک مرتبہ بھی چلے جائیں تو انشاءاللہ ہم نے حق ادا کر دیا. اب اس کو لازم مت سمجھیے، کبھی چلے جائیں کبھی نہ جائیں. اسی طرح سے میرے عزیز بھائی، صرف یہی رات نہیں ہے، ہر رات شب قدر کی رات ہے اگر ہم قدر جانیں. اس زمانے میں کوئی خاص اہتمام اس لیے نہیں ہوتا تھا کہ ہر آدمی ہی جاگتا تھا، ہر آدمی ہی تہجد گزار تھا. آج ہمیں باقاعدہ جاگنا پڑتا ہے، اس کے لیے اہتمام کرنا پڑتا. کہتے ہیں صاحب گھر میں ہوں تو نیند آ جاتی ہے. ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ بھائی نیند آ جائے تمہارے تو سو جاؤ، کوئی شریعت یہ تھوڑی کہتی ہے نیند آؤ پھر بھی جاگتے رہو زبردستی. بلکہ حکم یہ ہے کہ جس حد تک، جب تک بشاشت کے ساتھ کوئی عبادت تم کر سکتے ہو کر لو. جماعت سے آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی، الحمدللہ، اس پر اللہ کا شکر ادا کر لی. اور اس کے بعد پھر جس حد تک عبادت میں مشغول رہیں، دعا میں مشغول رہیں، اس کے بعد اگر نیند آتی ہے تو سو جائیے. اور اس نیت سے سوئیے کہ آخری رات میں اٹھ کر انشاءاللہ پھر میں 2-4 رکعت اللہ توفیق دیں گے وہ بھی پڑھوں گا، اور اس کے بعد جو اللہ توفیق دیں گے عبادت بھی کروں گا. بالفرض آنکھ کھل گئی تو بہت اچھی بات، لیکن خدا نہ کرے نہیں کھلی تو حسرت مت کیجیے. آپ کی نیت چونکہ جاگنے کی تھی اس لیے ثواب پورا ملے گا. البتہ عشاء کی، فجر کی نماز پڑھنے کا اہتمام کر لیجیے. حدیث شریف میں آتا ہے جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اور پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھی تو گویا اس نے ساری رات جاگ کر عبادت کی. اب ہماری نیتوں پر ہے. اگر ہماری نیت یہ ہے کہ بھائی انشاءاللہ صبح اٹھ کر 2-4 رکعت پڑھنی ہے، انشاءاللہ اللہ سے دعا بھی مانگنی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے عبادت کریں گے، اور پھر اگر آنکھ لگ جائے تو پھر اس پر حسرت مت کیجیے زیادہ. بس اللہ تعالیٰ سے اٹھ جائیں تو اپنی جماعت سے نماز پڑھیے اور اللہ سے دعا مانگ لیجیے، انشاءاللہ ساری رات جاگنے کا ثواب مل جائے گا. آج ہی ایک بچے نے اصل میں یہ مسئلہ مجھ سے چونکہ پوچھا کہ کل ہماری چھٹی نہیں ہے، تو میں نے کہا چھٹی ہونا کیا ضروری ہے؟ اس نے کہا رات جاگیں گے تو کل سوئیں گے. میں نے کہا ساری رات جاگنا کوئی ضروری نہیں ہے، آپ جس حد تک جاگ سکتے ہیں، ویسے بھی آج کل 12-1 بجے تک تو جاگتے ہی رہتے ہیں، لوگ سوتے ہی نہیں ہیں. اس وقت تک جاگ لیجیے جس وقت تک روز جاگتے ہیں بھائی، اس میں عبادت کر لے اور اس کے بعد سو جائیں. البتہ یہ کہ صبح 12 بجے تک سوتے ہو تو 12 بجے تک نہیں سو، نماز کے لیے اٹھو، جماعت سے نماز پڑھو، پھر چاہے سو جاؤ. تو اللہ تعالیٰ اس کی تو اتنا اگر ہم تھوڑا سا اہتمام کر لیں تو بے شک اپنی ڈیوٹی پہ بھی کل جائیں گے. ممانعت تھوڑی ہے، ہمارا دین چھٹی کا نہیں کہتا کہ چھٹی کرو. جمعے کے دن کی بھی چھٹی شریعت میں نہیں ہے، اگر کرنی ہی ہے تو جمعے کی کر لو، یہ ایک الگ بات، لیکن چھٹی نہیں ہے. قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، جب تم جمعے کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو زمین میں پھیل جاؤ. وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اور مراد یہ ہے کہ رزق، یعنی اب جاؤ کاروبار کرو، تجارت کرو، جہاں جانا جاؤ، ممانعت نہیں. تو بہرحال اصل بھائی بات یہ ہے کہ اس رات کی ہم قدر کر لیں، اور پھر صرف یہی رات نہیں، اللہ سے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ ہمارے لیے ہر رات شب برات کی رات ہو جائے، ہر دن عید کا دن ہو ہمارے لیے، اور ہر شب شب برات ہو. یعنی جس طرح ہم آج اہتمام کر کے آئے ہیں، اے اللہ ہمیں روزانہ اہتمام کی توفیق عطا فرما دے. سچی بات یہ ہے کہ مسلمان کا وقت تو ایسا ہونا چاہیے کہ اسے مزید کسی کام کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے. میں ہمیشہ یہ واقعہ سناتا بھی، ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، یعنی ایک صاحب تھے، انہوں نے اس بات کا اہتمام کیا کہ وہ مختلف بزرگوں کے پاس گئے، اور سب سے انہوں نے ایک ہی سوال کیا کہ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ زندگی کا ایک دن باقی ہے تو آپ کیا عمل کریں گے؟ مختلف جوابات لوگوں نے دیے. ایک بزرگ کے پاس جب گئے تو انہوں نے جو جواب دیا وہ اصل میں قابل اتباع ہے ہمارے لیے. انہوں نے فرمایا کہ بھائی میرے پاس الحمدللہ اضافے کے لیے کوئی چیز ہے ہی نہیں, میں جو روز کرتا تھا وہی اس دن بھی کروں گا, اس لیے کہ اضافے کے لیے میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے, میں نے اپنے سارے اوقات کو الحمدللہ اس میں بالکل اس کی ترتیب بنائی ہوئی ہے, اس لیے میرے پاس اضافے کے لیے کچھ نہیں. تو اللہ کہہ رہے کہ ہمارے شب و روز ایسے ہی ہو جائیں. اب دیکھیے شریعت یہ نہیں کہتی کہ بھائی جاگتے رہو, ہاتھ میں تسبیح پکڑے رہو, لمبی چوڑی جو ہے وہ جبہ پہن لو, مسجد کے کونے میں بیٹھ جاؤ, نہیں بھائی. سارے کام دنیا کے جو کام ہیں وہ کرے, ممانعت نہیں ہے, اچھی نیت سے دنیا کے کام بھی دین بن جائیں گے آپ کے. رزق حلال کما رہے ہیں, اپنے بچوں کو لا کر رزق کھلا رہے ہیں اور ان کی کفالت صحیح طور پر کر رہے ہیں, تو یہ جو کچھ آپ صبح سے لے کر شام تک اور یہ اس نیت سے کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہماری ذمہ داری رکھی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے رزق کا انتظام کریں, بندوبست کریں, ہم وہ کر رہے ہیں انشاءاللہ. یہ سب عبادت میں داخل, یہ بھی عبادت. اس کے بعد آ گئے اپنے اوقات پر, نماز پڑھ لی, وقت پر آ کر سو گئے, تو یہ سونا جاگنا سب عبادت ہی عبادت ہے. یہ مقصد نہیں میرا کہ ہر وقت آدمی جاگتا رہے اور عبادت کرتا رہے, یہ سونا جاگنا بھی عبادت ہے. حتیٰ کہ آدمی اگر سنت طریقے پر لیٹرین جاتا ہے, دعا پڑھ کر داخل ہوتا ہے, الٹے پیرے رکھتا ہے, اندر بیٹھنا, وہ وقت بھی عبادت ہی ہے, اور کیا ہے. حتیٰ کہ آدمی اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے, گوشت بظاہر اپنی خواہش پوری کر رہا ہے, لیکن اگر وہاں بھی یہ نیت ہو کہ اللہ نے حق رکھا ہے اس بیوی کا مجھ پر اور گناہ سے بچنے کے لیے اللہ نے یہ حلال راستہ مجھے عطا فرمایا ہے, تو دیکھیے یہ ضرورت پوری کرنا یہ بھی عبادت ہی عبادت. صحابہ کرام تو ہماری طرح نہیں تھے, ہم تو ایسی بات کرتے تھے مسجد میں ایسی بات کر رہے ہیں, یعنی بعض لوگ ایسے بھی. صحابہ کرام نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ضرورت ہم اپنی پوری کرتے ہیں, خواہش اپنی پوری کرتے ہیں اور اس پر اجر و ثواب, یہ بھی عبادت ہی کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں یہ راستہ حلال راستہ نہ ملتا تو گناہ میں مبتلا ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ کہا کہ ہاں. تو اللہ نے جو ہے تمہیں گناہ سے بچا لیا, تو یہ بھی جو ہے وہ اللہ کی نعمت بھی ہے, احسان بھی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبادت بھی. تو ساری بات یہ ہے کہ تمام وہ چیزیں جو دنیا کی ہیں بظاہر, اگر ہم اپنی نیتیں درست کر لیں وہ سب دین بن جاتی. البتہ پوچھ کر چلنا چاہیے, کیونکہ ڈاکٹر کے پاس آدمی جائے گا تو صحیح دوا ملے گی, کسی صحیح عالم کے پاس آئے گا تو انشاءاللہ صحیح دین ملے گا. باقی اب ہر آدمی کو دیکھ کر آدمی سمجھنے لگے کہ یہ عالم ہے, تو پھر وہ صرف الف سے عالم ہوتا ہے اور وہ آن لائن والا ہوتا ہے. عالم اور عالم میں بڑا فرق. دیکھیے عالم اگر الف سے ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے درد اور تکلیف پہنچانے والا, درد و علم ہوتا ہے کہ نہیں, علم, اسی سے عالم بھی ہے. اس لیے میں نے کہا کہ وہ عالم الف سے ہے اور آن لائن والا ہے, اس لیے کہ وہاں پر الٹے سیدھے مسئلے بیان کیے جاتے ہیں. تو اس لیے صحیح عالم سے, چاہے جس پر آپ کو اعتماد ہو, میں یہ نہیں کہتا کہ فلاں سے پوچھو اور فلاں سے پوچھو, میں نام بھی نہیں لیتا کسی کا, جس شخص کو جس پر اعتماد ہے وہ جا کر ان سے مسئلہ پوچھ کر عمل کر لے. بحث مباحثہ مت کرے, الجھے مت کسی سے کہ فلاں نے یہ کہا فلاں نے یہ کہا. ارے بھائی تم جس ڈاکٹر سے علاج کرا رہا وہی دوا لیتے ہو کہ نہیں لیتے؟ کسی اور کے پاس جاؤ گے تو وہ دوا نہیں لکھے گا, وہ کوئی اور لکھ کے دے گا. وہاں اعتراض کوئی نہیں کرتا کہ اس نے یہ لکھ کے دے دی, اس نے وہ لکھ کے دے دی, وہ دوا بھی کھا لیتا ہے, یہ دوا بھی کھا لیتا ہے بغیر اعتراض کے. لیکن یہاں پر دین کے معاملے کے اندر کیسا, وہاں گئے تھے تو اس نے یہ کہا, یہاں جاتے ہیں تو اس نے. ارے بھائی تمہیں اگر اس پہ اعتماد, اس پر عمل کر لو, بات ختم ہو گئی, بحث میں کیوں پڑتے ہو؟ لیکن یہ کہ صحیح طریقے سے پہلے اس بات کا ادراک کر لو کہ جہاں میں جا رہا ہوں وہ صحیح جگہ ہے یا نہیں. اگر آپ کو اعتماد ہو جائے ان کی دینداری پر, ان کے طریقے پر, تو پھر اس کے مطابق عمل کر لو بس. یہ بات میں نے اسی لیے عرض کر دی کہ بحث مباحثے سے نہ تو دین پر عمل ہوتا ہے بلکہ اور گناہ میں انسان مبتلا ہوتا ہے. بحث مباحثے مت پڑھیے. پہلے ہی ہمارے پاس کھونے کے لیے ہم نے بہت کچھ کھو دیا, اب پانے کے لیے تو بہت کم وقت ہے, تو اپنے اوقات کو اچھے کاموں میں لگائیں. تو ایک کام تو یہ کر لو بھائی, رات کو جاگ کر جتنی دیر ہو سکے عبادت کریں, صبح جماعت سے نماز پڑھیے. اور اسی طریقے سے روزے کا معاملہ یہ ہے کہ بعض بزرگان دین نے کل کے روزے کا بھی کہا ہے, لکھا ہے, لیکن جہاں تک حدیث کا تعلق ہے تو پورے ذخیرے احادیث میں ایک روایت ایسی ہے جس میں یہ حکم ہے کہ روزہ رکھو, لیکن اس روایت کی جو سند ہے وہ زیادہ قوی نہیں ہے. اس لیے بعض محتاط جو بزرگان دین ہیں, علماء ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ سنت سمجھ کے نہ رکھے. اگر ویسے رکھنا چاہے کہ بھئی شعبان کے مہینے میں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا ہی کرتے تھے کثرت کے ساتھ, تو رکھیں. اور یکم شعبان سے لے کر 27 رمضان تک, 27 شعبان المعظم تک روزہ رکھنے کا حکم فرمایا آپ نے، روزے رکھتے رہو اگر کسی کو اللہ توفیق دے. ہاں 27 کے بعد 28 29 کا روزہ نہ رکھے، اس کی ممانعت ہے، لیکن 27 تک چاہے ایک دن چھوڑ کے رکھیں، چار دن چھوڑ کے رکھیں، ایک دن کا رکھیں، دو دن کا رکھیں، سب کی اجازت. تو اسے اور دوسرا یہ کہ 13, 14, 15 یہ تین تاریخیں ایسی ہیں کہ ہر مہینے میں روزہ رکھا جاتا نفل، ایام 20 کے روزے کہلاتے ہیں. تو اگر کوئی آدمی ایام 20 کے روزے سمجھ کے رکھ لے تو بھی انشاءاللہ ثواب ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے شعبان میں روزہ رکھتے تھے تو وہ نیت رکھ کر لے تب بھی ثواب. البتہ سنت سمجھ کر خاص کے اس روزے کا خاص حکم دیا ہے، اس سے احتیاط اور پرہیز لازم. یہ باریک فرق ہوتا ہے جو سمجھ میں نہیں آتا اگرچہ، لیکن اگر آ جائے تو دین کی سمجھ آ جاتی. تو اس لیے اس بات کو اہتمام سے سمجھ لیجئے، روزہ رکھنا چاہیں تو اس نیت سے رکھ لیں کہ شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، کثرت سے رکھتے تھے، میں بھی آپ کی اتباع میں آج کا روزہ رکھتا ہوں، تو انشاءاللہ 22 اجر و ثواب. باقی آپ سنی رہے ہیں پٹاخے وٹاخے، اپنی اولاد کو بچوں کو اس سے روکیے، یہ سب فضول خرچیاں ہیں اور اس سے نقصانات بھی ہیں، آپ سب جانتے ہیں. اس کا مزید تفصیل سے تذکرہ کرنا غیر ضروری ہے، اس لیے اس یہ نئے دین کا اس سے کوئی تعلق ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ جس آگ سے اللہ تعالیٰ آج ہمیں بچانا چاہتے ہیں ہم اپنے ہاتھوں میں وہ آگ لیے پھر رہے ہیں. دیکھو بھائی، جو برے اعمال ہیں وہ بھی تو آگ ہی ہیں، وہ بھی آگ ہیں، برے اعمال. کسی کا مال حرام طریقے سے کھایا تو وہ حرام مال کیا؟ آگ ہے. یہی حرام مال آگ بنے گا قیامت کے دن، انگارا بنے گا. سود ہے، یہ بھی حرام مال، یہ بھی انگارے بنیں گے. یتیم کا مال کھا جانا، قرآن مجید نے واضح کہا انما یاکرون فی بطونہم نارا، جو یتیموں کا مال کھا رہے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ کھا رہے ہیں. آگ، حالانکہ آگ تو نہیں کھاتا، کھاتا تو روٹی ہے، پھل کھا رہا ہے اس حرام مال سے، لیکن اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ یاکرون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں آگ کھا رہے ہیں. تو یہ آگ جو بظاہر ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن دیکھیے دیا سلائی دکھانے کی دیر ہے، آگ نظر بھی آنے لگتی ہے. اسی طریقے سے جب ان حرام چیزوں کا جو اصل میں آگ ہے، قیامت کے دن آخرت کا جب پانی لگے گا، اس وقت ہمیں یہ آگ بھی نظر آ جائے گی. ابھی چونکہ دنیا کے اندر اللہ نے پردہ پوشیاں فرمائی ہوئی ہیں، لیکن وہاں پر خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ کسی کے ساتھ معاملہ اگر ایسا ہو گیا تو پھر پتہ چل جائے گا کہ بھئی حرام مال کا کیا انجام. تو اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، ان پٹاخوں سے، فضولیات سے کوشش کرنی چاہیے، نہ صرف شب برات میں بلکہ ویسے بھی اپنے مال کو ضائع ہونے سے بچائیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا، اچھی جگہوں پر، اچھی مقامات پر خرچ کیجئے. اور ایک بزرگ نے بڑی اچھی بات کہی کہ میں مخرج دیکھ کر مدخل کا پتہ چلا لیتا ہوں. یعنی کوئی آدمی جب اپنا مال خرچ کر رہا ہوتا ہے تو اس سے مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ حلال ہے یا حرام. اگر وہ حرام مال میں خرچ کر رہا ہے تو سمجھ لیتا ہوں حرام سے آیا ہے اس کے پاس، اگر حلال کا ہوتا تو حرام جگہ پہ خرچ نہ کرتا. تو اس لیے فرمایا کہ مخرج دیکھ کر مدخل کا پتہ چلا لیتا ہوں کہ آیا کہاں سے ہی. تو اس لیے میرے عزیز بھائی، حرام مال سے بچیے، اللہ ہم سب کو بچائے. بعض بیچارے مجبوراً پھنسے ہوئے ہیں اور وہ چاہتے بھی نکلنا، تو ان کے لیے بھی خاص طور پہ دعا کرنی چاہیے، وہ بھی اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں حرام مال سے بچا لیجئے. بعض خواتین کا فون آتا ہے، ان میں آج ایک خاتون کا فون آیا، اس نے خاص طور پر دیکھی، یعنی درد دل کی بات سے میرے آنکھوں سے آنسو نکلے کہ یہ بھی ایک مسلمان عورت ہے جسے اس بات کی فکر ہے کہ اس کا شوہر جو ہے وہ حرام مال کھا رہا ہے اور اسے کھلا رہا ہے، اور اسے معلوم ہے اس بات کا، اور وہ اپنے شوہر سے کہتی رہتی ہے کہ یہ تم جو حرام کھا رہے ہو اس سے خدا کے لیے خود بھی بچو، ہمیں بھی بچاؤ. لیکن وہ شوہر ہے تو نیک آدمی، لیکن پھنسا ہوا ہے بےچارا. تو انہوں نے بھی خاص طور پہ دعا کے لیے مجھے کہا تھا کہ لوگ ہوں تو ان سے بھی دعا کے لیے درخواست کریں، تو ان کے لیے بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی حرام سے بچائے، اور ہمیں بھی، چاہے وہ ہمیں حرام نظر آتا ہو یا نظر آتا ہو، شعوری طور پر حرام کھا رہے ہوں یا غیر شعوری طور پر، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی ہم اقسام جو حرام کے ہیں ان سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ جتنی زندگی ہماری باقی ہے اپنی فرما برداری میں اس کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر رات اللہ تعالیٰ ایسی راتیں عطا فرمائے کہ جس میں ہم اللہ کی اطاعت عبادت کر سکیں، اس کو راضی کر سکیں، ناراض ہونے سے بچا لیں. اللہ تعالیٰ سے اس دعا فرمائیے، جو بات کہی جا چکی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور جو باتیں کہنے سے رہ گئیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جانتے تو ہیں، ان باتوں کو ہمارے دلوں میں ڈال دیں اور وہ باتیں بھی جو ہے وہ صحیح طور پر ان پر بھی ہم عمل کرنے والے بن جائیں. آخری بات رہ گئی، دیکھیے بات ذہن میں آ گئی، شب رات کا حلوہ بھی کوئی چیز نہیں ہے بھائی. ویسے تو آپ رات دن کھائیے، کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی ناجائز اور حرام چیز نہیں ہے، لیکن ایک چیز رسمن جو کی جاتی ہے تو اس رسم سے بچیے. ساری بات دیکھیں ہم سب خود جانتے ہیں اس بات کو کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. تو ہم نیت جو رکھیں گے اس کے مطابق جو اعمال کر رہے ہیں نیتوں پر دار و مدار ہے اس کا. اب نیت یہ ہے کہ بھئی شب رات کا حلوہ ضروری ہے، باقاعدہ اہتمام سے بناتے ہیں، پورے پورے سال اس کو سجا کر رکھتے ہیں لوگوں کے سامنے، تو اس حلوہ کھانا کو ناجائز اور گناہ کی چیز نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود صرف رسمن بنانا، بعض لوگوں کا یہ عقیدہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ٹوٹے تھے اس لیے جو ہے وہ آپ نے حلوہ کھایا تھا ایسے موقع پر، لہٰذا بھائی پہلے دانت تو توڑوا لو. اگر کوئی حلوہ کھانا چاہے تو بے شک شوق سے کھائے، لیکن آپ نے دانت توڑوا کے پھر حلوہ کھایا، ہم دانت اپنے بچا کر حلوہ کھا رہے. مطلب یہ ہے کہ پہلے ان سنتوں پر عمل تو کرو بھائی. ویسے تو آپ روزانہ اور ہم کھاتے ہیں، کوئی ناجائز اور حرام چیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ، لیکن یہ کہ رسومات سے بچنے کی کوشش کریں. تو صرف یہی نہیں ہے، محرم کا کھچڑا ہے، شربت ہے، اور اس قسم کی جو جتنی بھی چیزیں ہیں تو ان سے بچنا چاہیے. ویسے آدمی اگر بغیر کسی اس کے عام طور پر کر رہا ہے تو کرتا رہے، کوئی حرج نہیں ہے، ممانعت نہیں ہے، لیکن نیت کے ساتھ اگر ہو ایسا تو وہ مناسب نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اعمال خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی رضا والی زندگی عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اے اللہ، اے ہمارے کریم مالک، اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحم فرما دیجئے، ہماری مغفرت فرما دیجئے. آپ نے اپنے فضل و کرم سے یہ رات ہمیں عطا فرمائی ہے، اس رات کے جتنے فضائل ہم نے سنے ہیں اے اللہ وہ تمام فضائل ہمیں عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں اس کا مورد بنا دیجئے، اے اللہ ہمیں اس کا مستحق بنا دیجئے. یا اللہ ہمیں اپنے اعمال بد کا خوب علم ہے، ہم جانتے ہیں رات دن تیری نافرمانیاں اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اے اللہ، لیکن آپ کریم آقا ہیں، اپنے فضل و کرم سے ہم پر کرم فرمائیے، رحم فرمائیے. اے اللہ رحمتوں کے عنایتیں فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنی رحمت میں چھپا لیجئے، اے اللہ ہمیں اپنی رحمت میں چھپا لیجئے. اے اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، کسی کے آگے رسوا نہ فرما. اے اللہ آپ نے جب یہ رات اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دی ہے، اے اللہ اس میں خوب جاگ کر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ اخلاص کامل عطا فرمائیے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما دیجئے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. ہم سے جس نے جن جن دعاؤں کے لیے کہا ہے اے اللہ ہم سے بہتر طور پر آپ جانتے ہیں، سب کی دلی حاجتوں کو اور ضرورتوں سے آپ واقف ہیں، سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دیجئے، جائز ضرورتیں پوری فرما دیجئے. اے اللہ ہم میں سے کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، کسی کے آگے رسوا نہ فرما. اے اللہ دنیا کی رسوائیوں سے بھی بچائیے، آخرت کی رسوائیوں سے بھی بچائیے. اے اللہ اپنے فضل خاص سے جب تک زندہ رہیں عافیت کی زندگی عطا فرما. اے اللہ عافیت ہم آپ سے طلب کرتے ہیں، ہمیں عافیت دارین نصیب فرما دیجئے. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاۃ الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنہ والنجاۃ من النار. اللہم انا نسألک الجنۃ ونعیمہا وما قرب الیہا من قول وعمل، ونعوذ بک من النار یا اللہ وما قرب الیہا من قول وعمل. اے اللہ اپنے فضل خاص سے اے اللہ ہمیں دوزخ سے بچائیے، دوزخ کی آگ سے بچا دیجئے، جنت الفردوس عطا فرمائیے. اے اللہ جنت الفردوس عطا فرما دیجئے. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ ہمارے نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیجئے، سامنے سے دیجئے. اے اللہ ہمارے نامہ اعمال بائیں ہاتھ سے نہ دیجئے اور پیٹھ کے پیچھے سے نہ عطا فرمائیے، اے اللہ بلکہ دائیں جانب سے داہنی ہاتھ میں سامنے سے عطا فرمائیے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحم فرما دیجئے، ہمیں اپنی رحمت میں چھپا لیجئے. اے اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اے اللہ یہ رات جو اصل میں حقیقت میں بعض بزرگوں کے بقول استقبال رمضان ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ رمضان اذان آنے سے پہلے ہم تمہیں پاک صاف کر دیں اور اس میں ہم تمام گناہ تمہارے دھو ڈالیں. اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائیے کہ ہم ایسے اعمال کریں کہ جس سے ہمارے تمام گناہ ختم ہو جائیں, اور اے اللہ ہم پاک صاف ہو کر رمضان المبارک میں داخل ہوں. الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمارے سارے گناہوں کو اے اللہ دھو ڈالیے, سارے گناہوں کو معاف کر دیجئے, ہماری مغفرت کاملہ فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے والدین جو دنیا سے چلے گئے, جس کے بھی والدین چلے گئے یا دونوں میں سے کوئی ایک چلا گیا, اے اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجئے. اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے عزیز و اقارب رشتہ داروں کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے بابا و اجداد, ہمارے عزیز و اقارب, ہمارے رشتہ دار, ہمارے عزیز, ہمارے دوست احباب جو بھی دنیا سے چلے گئے, سب کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ ہماری مسجد کے نمازی بہت سے, اے اللہ مجھے یہاں 21 سال ہو گئے تقریباً, اور اس 21 سالوں میں بہت سے لوگ جدا ہو گئے, ان سب کی مغفرت فرما دیجئے, ان سب کے درجات کو بلند فرما دیجئے. اے اللہ سب کے درجات کو بلند فرما دیجئے, سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجئے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم جب تک زندہ رہیں ہمیں عافیت کی زندگی عطا فرمائیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ہمارا ہر دن عید کا دن بنا دیجئے. اے اللہ اعمال کے اعتبار سے ہر دن عید کا دن بنا دیجئے, اور اعمال کے اعتبار سے ہر شب برات بنا دیجئے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں دائمی طور پر 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے, مال کی زکات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے, اور اس کے علاوہ اے اللہ جہاں ضرورت ہو وہاں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ حج کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ مال کی زکات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے, اپنے راستے پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ہمیں سخیوں میں شمار فرمائیے, متقیوں میں شمار فرما لیجئے, صالح لوگوں میں ہمارا شمار فرما لیجئے. یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچا کر اے اللہ نیک زندگی, اچھی زندگی عطا فرمائیے. اے اللہ ہمارے یہاں جتنے بھائی عزیز آئے ہوئے ہیں, دوست آئے ہوئے ہیں, اے اللہ یہاں آنے والوں کو کسی کو محروم نہ فرما. اے اللہ کسی کو محروم نہ فرما. اے اللہ کسی کو محروم نہ فرما. سب کی جھولیوں کو بھر دیجئے, سب کے دامن کو بھر دیجئے, سب کے ہاتھوں کو اے اللہ خالی نہ لوٹائیے. اللہم لا تردنا خائبین, اللہم لا تردنا خائبین, اللہم لا تردنا خائبین, ولا عن جنابك محرومین, ولا عن جنابك محرومین, ولا عن جنابك محرومین. اے اللہ ہمیں خائب و خاسر نہ لوٹائیے, ہمیں ناکام نہ لوٹائیے. اے اللہ ہمیں ذلیل و رسوا نہ فرمائیے. اے اللہ ہمیں کامیاب لوگوں میں شمار فرما لیجئے. اے اللہ وہ کامیاب جو آپ کی نظر میں کامیاب ہیں. اے اللہ ہمیں دنیا کے اعتبار سے بھی کامیاب فرما دیجئے, آخرت کے اعتبار سے بھی کامیاب فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرمائیے. اے اللہ رزق حلال عطا فرمائیے. اے اللہ ہمارے جو بھائی, جو ہمارے مسلمان بھائی, مرد و عورت, جو بھی اے اللہ اس وقت حرام میں مبتلا ہیں لیکن حرام کو چھوڑنا چاہتے ہیں, اے اللہ ان کے لیے راستے پیدا فرما دیجئے, سبیل پیدا فرما دیجئے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے رزق واسع عطا فرمائیے, حلال طریقے سے عطا فرمائیے. اے اللہ رزق واسع عطا فرمائیے, حلال طریقے سے عطا فرمائیے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے. اے اللہ ہم سے ناراض نہ ہوئیے, اس وقت تک ہمیں موت نہ دیں جب تک آپ ہم سے راضی نہ ہو جائیں. اے اللہ ہمارے بہت سے حقوق, اے اللہ جو بندوں کے حقوق ہم پر ہیں, اے اللہ موجود ہیں, جب تک ایک ایک کا حق ہم ادا نہ کر دیں اس وقت تک ہمیں موت نہ دیجئے. اے اللہ ہر قسم کے حقوق سے سبک دوش فرما کر ہمیں اپنے پاس بلائیے. اے اللہ اس وقت تک موت نہ دیجئے جب تک ایک بھی حق ہم پر باقی ہو. اے اللہ آخرت میں عذاب سہنے کی طاقت ہم میں نہیں ہے. اے اللہ عذاب سہنے کی طاقت ہم میں نہیں ہے. اے اللہ عذاب سہنے کی طاقت ہم میں نہیں ہے, تو ہم پر کرم فرما دے, رحم فرما دے. اے اللہ یہاں کے معاملے یہی صاف فرما دیجئے اور عافیت کے ساتھ کرا دیجئے. یا اللہ ہمیں کسی عذاب میں مبتلا نہ فرما. اے اللہ دنیا کے عذابوں سے بھی پناہ چاہتے ہیں, آخرت کے عذاب سے بھی پناہ چاہتے ہیں. یا اللہ ہمیں دنیا میں عذاب میں مبتلا فرما, نہ آخرت میں عذاب میں مبتلا فرما. یہاں بھی سہولتیں اور عافیت نصیب فرما, اور آخرت میں بھی عافیت نصیب فرما. الہ العالمین اپنا فضل فرما دیجئے, کرم فرما دیجئے. اے اللہ ہماری بدعمالیوں کی طرف نہ دیکھیے. اے اللہ ہماری بدعمالیوں کو نہ دیکھیے, اپنی ستاری اور غفاری کی طرف دیکھیے. آپ تو ستار ہیں, اے اللہ گناہوں کو چھپانے والے ہیں, غفار ہیں, مغفرت کرنے والے ہیں. اے اللہ ہماری مغفرت بھی فرما دیجئے, ہمارے گناہوں کو چھپا بھی لیجئے. اے اللہ ہماری ہماری پردہ پوشیاں فرمائیے. اے اللہ پردہ دری نہ فرمائیے. اے اللہ ہمارے گھروں میں جو حاجتیں اور ضرورتیں ہیں, ہماری ماں اور بہنوں کی, سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دیجئے. اے اللہ جو بچیاں ابھی بن بیاہی ہیں لیکن گھر والے ان کی وجہ سے پریشان ہیں اور جوڑ کے رشتے نہیں آتے، اپنے فضل و کرم سے جوڑ کے رشتے عطا فرما دیجئے۔ بہت سے لوگوں نے اس سلسلے میں دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جوڑ کے رشتے عطا فرما دیجئے، اے اللہ جوڑ کے رشتے عطا فرما دیجئے، خیر اور عافیت والے رشتے عطا فرما دیجئے۔ اور جو بچیاں اپنے گھروں کی ہو گئیں، اے اللہ انہیں سسرال کی خوشیاں عطا فرمائیے، اے اللہ وہاں کی محبتیں انہیں عطا فرمائیے، اے اللہ ان گھروں کو روشن کرنے والی بن جائیں، اے اللہ دین پھیلانے والی بن جائیں، دین پر عمل کرنے والی بن جائیں۔ اے اللہ اسی طرح ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، اے اللہ ہمارے اور اپنے حکموں کا فرما بردار بنائیے، اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنائیے، صالح بنا دیجئے، اے اللہ اسی طرح ہمارے حکمرانوں کو نیکیاں عطا فرمائیے، اے اللہ جو ہماری کوتاہیاں انہیں دور فرما دیجئے، حکمرانوں کی جو کوتاہیاں انہیں بھی دور فرما دیجئے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں نیک اور صالح حکمران عطا فرمائیے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرما دیجئے، اے اللہ ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرما دیجئے، اے اللہ ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرما دیجئے۔ اے اللہ جو لوگ مظلومانہ طور پر اس دنیا سے چلے گئے، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ان کے لیے کافی ہو جا، اے اللہ ظالموں سے آپ ہی نمٹ لیجئے، ظالموں کے سے آپ ہی نمٹ لیجئے، آپ کافی ہو جائیے۔ اے اللہ جو مظلومانہ مارے گئے، جو مظلومانہ طور پر اس دنیا سے چلے گئے، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما کر ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے، اے اللہ وہ ہمارے لیے کفارہ بن جائیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کا خون ہمارے لیے کفارہ بن جائے، ان کی موت ہمارے لیے کفارہ بن جائے۔ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحم فرما، کرم فرما، ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، ہمارے بازاروں کی حفاظت فرما، ہمارے شہروں کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی ہر قسم کے خطرات سے اس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری مساجد کی اے اللہ حفاظت فرما، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری مساجد و مدارس جو دین کے قلعے ہیں اپنے فضل و کرم سے یا اللہ اسے باقی رکھ، اے اللہ اسے اپنے فضل و کرم سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو لوگ انہیں تباہ کرنے کے در پہ ہیں، اے اللہ آپ ان سے نمٹ لیجئے، آپ ان کے لیے کافی ہو جائیے۔ اے اللہ ہمارے مدارس اور ہماری مساجد کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عدل و انصاف کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، اعتدال کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ الہ العالمین ہم سب کو آپس میں ایک دوسرے کی محبت عطا فرما دیجئے، مسلمانوں کو باہم شیر و شکر فرما دیجئے، متحد اور متفق فرما دیجئے، انتشار اور افتراق سے اے اللہ بچا لیجئے۔ الہ العالمین ہمارے جو گھروں میں بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دیجئے، جو ہسپتالوں میں اس وقت بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دیجئے، اے اللہ جن کے آپریشن ہونے والے ہیں انہیں کامیاب فرما دیجئے، جن کے آپریشن ہو چکے انہیں جلد از صحت یابی فرما دیجئے، ہمارے بزرگوں میں جو بیمار ہیں اللہ انہیں صحت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ہمارے خاص طور پر ہمارے حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب کافی عرصے سے بیمار ہیں ان کے لیے دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجل عطا فرما دیں، اور ہم میں سے جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما، ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما، اے اللہ حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما، اے اللہ حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما، اے اللہ حرمین شریفین کی عزت عظمت اور وقار میں اضافہ فرما، اے اللہ اس کی طرف حرمین شریف کی طرف میلی آنکھ رکھنے والوں کی اے اللہ آنکھوں کو آپ نکال دیجئے، اے اللہ آپ ان سے نمٹ لیجئے، ان سے کافی ہو جائیے۔ اے اللہ اپنے ان محترم گھروں کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ اپنا فضل فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، اے اللہ دشمنان اسلام کو ہدایت عطا فرما دیجئے، یہود و نصارہ کفار کو ہدایت عطا فرما دیجئے، اور اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہے تو انہیں تباہ و برباد فرما دیجئے۔ اے اللہ مسلمانوں کو عزتیں عطا فرما، اے اللہ ذلتوں سے محفوظ فرما، مسلمانوں کو عزتیں عطا فرما، جہاں کہیں بھی مسلمان کفر کے مقابلے میں برسر پیکار ہیں اے اللہ انہیں عزتیں عطا فرما، اے اللہ انہیں کامیابی عطا فرما، انہیں فتح و نصرت سے نواز دیجئے۔ الہ العالمین عراق کے مسلمانوں کی مدد فرما، افغانستان کے مسلمانوں کی مدد فرما، ہندوستان کے مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ اسی طرح پاکستان اور دیگر ممالک میں جہاں کہیں مسلمان رہتے بستے ہیں سب کی اے اللہ حفاظت بھی فرما، اور سب کو عزتیں بھی عطا فرما، اور اس کے مقابلے میں اے اللہ جو دین اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں اے اللہ اولا انہیں ہدایت عطا فرما، اور اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہے تو اے اللہ انہیں تباہ و برباد فرما، ہمیں حق اور سچ بات کہنے کی سننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین، آمین برحمتك يا ارحم الراحمين۔